الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إن الدين عند الله الإسلام. صلوات خدا عند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. عزیزان گرامی، میں اب تک آپ کے سامنے پانچ تقریریں کر چکا ہوں، آج میری چھٹی تقریر ہے. پانچ مجلسوں میں میں نے آپ کو وہ اعتراضات سنائے، وہ بے چینیاں سنائیں جو اسلام کے سلسلے میں میرے دل میں پیدا ہوتی ہے. یعنی میرے موضوع کا دو حصے ہیں، میرے موضوع کے ایک یہ کہ ہم اہل بیت سے اسلام لیتے ہیں، اور ایک یہ کہ بقیہ کسی سے نہیں لیتے ہیں. دو حصے ہیں نا، ان سے لیتے ہیں اور بقیہ کسی سے نہیں لیتے. تو ابھی تک جو میرا بیان ہوا وہ اس بات کے گرد گھومتا رہا کہ ہم کیوں نہیں لیتے. جن حضرات نے مسلسل میری پانچ تقریریں سنی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پانچوں تقریروں میں یہ بات زیر بحث رہی کہ ہم کیا بے چینی محسوس کرتے ہیں، ہمارا کیا اعتراض ہے، ہمیں کیا چیز الجھن میں ڈالتی ہے، ہم کیا بات نہیں مانتے ہیں، کیا قبول نہیں کرتے ہیں، کیوں قبول نہیں کرتے ہیں، یہ سب موضوع رہا. اب آج سے بیان کا عنوان بدلتا ہے، اور اب جہاں تک اجمالی مختصر فہرست تھی، ویسے تو بڑی لمبی فہرست ہے، لیکن مختصر مین پوائنٹ جو تھے وہ میں نے آپ کو پانچ تقریروں میں سنا دیے. اب آج سے میں آپ کو یہ سنانا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت سے اسلام کیوں لیتے ہیں، اور اہل بیت کے راستے پر کیوں چلتے ہیں، اور اہل بیت کے طریقے کو ہم نے اپنے واسطے مناسب جان کے کیوں اپنایا ہے. اب بقیہ مجلسیں آخر تک اسی عنوان پر ہوتی رہیں گی کہ اہل بیت کے طریقے کو ہم نے کیوں منتخب کیا ہے اپنی رہبری. رسول کے بعد ہم بغیر کسی اختلاف کا شکار ہوئے ہوئے علی کے پاس پہنچ گئے اسلامی مسائل معلوم کرنے کے لیے. اس کی چند وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ رسول نے ابھی تھوڑے ہی دنوں پہلے علی کو ہمارے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا تھا کہ اللہ من کن تو مولا ہو بہذا علی مولا، آگاہ ہو جاؤ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے ہی علی مولا ہے. کیونکہ رسول اپنی حیات میں علی کو مولا بنا چکے تھے، لہذا جس طرح ہم رسول سے پوچھنے جاتے تھے بموجب ارشاد رسول ہم علی سے پوچھنے گئے. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے علی کے واسطے یہ فرمایا تھا جس کو تمام مسلمان مانتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابها، ہم علم کا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. لہذا جب ہمیں تلاش علم ہوئی تو رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر ہم وہی پہنچ گئے جس کو شہر علم کا دروازہ بتایا گیا تھا. تیسری بات، حضور سرور کائنات نے اپنی حیات طیبہ میں ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اقضاکم علی، تم میں سب سے زیادہ قوت فیصلہ رکھنے والا علی ہے. لہذا جب ہمیں کسی دشوار مسئلے میں فیصلہ چاہیے ہوا تو ہم علی کے پاس پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ سارے راستے ہم کو اسی رسول نے بتائے تھے جس نے ہمیں خدا بتایا، دین بتایا، قرآن بتایا، آخرت بتائی، جنت و نار بتائی. ہمارے پاس، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، عالم اسلام میں اجتہاد شروع ہوا سن 11 ہجری سے. ہمارے پاس اجتہاد شروع ہوا سن 329 ہجری سے. میں چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان، میرے بچے، شیعہ فیت کا فرق محسوس کریں کہ کیا ہے. کہاں کہاں تو ہماری لائنیں الگ ہوتی ہیں اور کیوں الگ ہوتی ہیں، یہ علمی مسئلہ ہے، یہ اکیڈمک معاملہ ہے، یہ کوئی جھگڑے وغیرہ کی بات نہیں، کسی کی برائی یا اچھائی یا کسی کی تعریف یا مذمت کی بات نہیں. یہ بالکل جو میرا بیان ہے وہ بالکل اس حساب سے ہے کہ جیسے آپ کو یہاں بنانا ہے تو ان کا اس میں اتنا سامان لگے گا، اتنا پلر بنیں گے، اتنا ہوگا جب اس سلیب کا وزن رکے گا، ادروائز یہ اتنی بڑی سلیب کا وزن نہیں رک سکتا. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے، یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے. اس کے اندر کسی کے جذبات یا کسی کی رشتے داری یا کسی کا خاندان یا کسی کی دوستی دشمنی کے انوالو ہونے کا مسئلہ نہیں ہے کہ اتنی لمبی ہمیں چھت ڈالنا ہے، اتنی بڑی سلیب ڈالنا ہے، تو اتنی بڑی سلیب کا لوڈ اٹھانے کے لیے اس کی چوڑائی کیا ہونا چاہیے، تھکنس کیا ہونا چاہیے، کتنا اس کے اندر ڈیپتھ ہونا چاہیے، کتنی موٹی سریاں اس میں دی جانا چاہیے، وہ ٹیکنیکل معاملہ ہے. وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کی مروت میں ہی ہو جائے یا میری مروت میں ہی ہو جائے. ہم عالم اسلام میں، سنیے گا، عالم اسلام میں اجتہاد شروع ہوا سن 11 ہجری سے، اور شیعوں میں اجتہاد شروع ہوا سن 329 ہجری میں. کیوں ایسا ہوا، کیوں لیٹ ہوئے ہم؟ لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں جب رسول کی آنکھ بند ہوئی تو ان کے پاس کوئی باقاعدہ علمی لیڈر نہیں تھا جس کے پاس سب مل کے جاتے. لہذا انہوں نے، جیسا کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا، سب کو اجتہاد کی سند بانٹ دی اور سب مجتہد ہو گئے، اور سن 11 ہجری سے اجتہاد شروع ہو گیا. صحیح ہوا یا غلط ہوا، اس پر مجھے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، جو ہوا وہ بتا رہا ہوں. سن 11 ہجری سے عالم اسلام میں اجتہاد شروع ہو گیا، مگر شیعوں میں شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ ہمارے پاس امام معصوم کی شکل میں مولا علی موجود تھے. اب اور فرمائیے گا، ہمارے پاس امام معصوم کی شکل میں مولا علی موجود تھے. لہذا ہمیں جب کوئی الجھن ہوتی تھی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، معلومات میں کچھ اضافہ ہو چاہتے تھے ہم، تو مولا علی کے پاس چلے جاتے تھے، وہ ہمیں بتا دیتے تھے. مولا علی کے بعد ہم اپنے مسئلے لے کے امام حسن کے پاس گئے, امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس گئے, امام حسین کے بعد امام زین العابدین کے پاس گئے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمارے پاس چونکہ امام معصوم موجود رہا لہذا ہمارے علماء کو اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں درپیش آئی. اجتہاد کی ضرورت تو جب درپیش ہو جب مسئلہ سامنے ہو, جواب نہ معلوم ہو, کوئی بتانے والا نہ ہو, تو اجتہاد ایک ایسا میتھڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے جواب معلوم کیا جاتا ہے. تو میتھڈ کہے کو اپلائی کیا جائے جب امام معصوم موجود ہے جس سے آپ یقینی جواب لے سکتے. ہم جا کے امام معصوم سے جواب لے لیتے تھے. اور ہماری دیکھیے پھر وہی بات کہتا ہوں میں کہ اس میں کسی کی عداوت دشمنی کی بات نہیں ہے. ہماری عقل جس عقل سے ہم نے خدا کو سمجھا, جس عقل سے ہم نے رسول کو سمجھا, جس عقل سے ہم نے اسلام کو سمجھا اور جس عقل سے ہم نے قیامت کو سمجھا, وہ عقل ہم کو دعوت دے رہی ہے کہ رسول کے بعد کوئی ایسی سینٹرل فیگر ہونا چاہیے جو اسلام کے جائز و ناجائز, حرام و حلال, صحیح و غلط, قرآن کے مطلب, رسول کی حدیث کے معنوں کو بتائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غور کیجیے گا کہ ہر مرتبہ ہر اختلاف کو یہ نہ کہہ دیجیے کہ اس کی نیت بری ہے. نہیں, بغیر بری نیت کے بھی اختلاف ہوتا ہے. یعنی ہر مرتبہ مسٹیک ہی نہیں ہوتی, مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے. آپ نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا کہ درد آپ ہمارے یہاں 20 تاریخ مجلس سے آپ پہنچ دیجیے گا, 20 تاریخ مجلس سے پہنچ دیجیے گا. ہم نے کہا اچھی بات ہے, پہنچ دیں گے. ہم سمجھے 20 محرم, آپ کہہ رہے تھے 20 اپریل. 20 محرم کو ہم آپ کے گھر گئے تو وہاں کوئی تھا ہی نہیں. ہم نے کہا واہ, ہم سے وعدہ بھی لیا, ہمارا ٹائم بھی انگیج کیا. اور دیکھیے ایسے ہی ریسپانسبل آدمی کہ جن نے وعدہ لیا ہو غائب, اور 20 تاریخ کو اپریل کی آپ ہمارا انتظار کرتے رہے, ہم آئے نہیں. آپ نے کہا دیکھیے کیسے غیر ذمہ دار آدمی ہے, مجلس کا وعدہ کر کے نہیں آیا, بتائیے مجمع آ گیا, ہم کیا کریں. ہم میں آپ میں دوری ہو گئی. اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے, غلط فہمی ہے. اب بیچ میں کسی نے کہا ارے بھائی کیا فائدہ آپس میں, آپ لوگ کیوں ایک دوسرے سے خفا ہے. میں نے کہا کیوں خفا ہے, وہ وعدہ لیتے ہو مجلس نہیں کرتے, ہمارے ٹائم کو فالتو سمجھتے ہو. انہوں نے کہا صاحب وہ کیسے مولانا ہے, وعدہ کرتے ہیں نہیں آتے ہیں. ہماری مجلس کو انہوں نے بگاڑا, سب کیا برباد کیا. اب جب مل کے بیٹھے تو ان کا ارے میں نے 20 اپریل کہی تھی, ان کا ارے میں نے 20 محرم سمجھی تھی. تو دیکھیں غلطی کسی کی نہیں نکلی, تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو اسی طریقے سے اسلام کی تاریخ میں 200 جگہ مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے. ہم الزام نہیں دیتے کہ غلطی کی وجہ سے ہر کام نکلتا ہے. اب مثال سن لیجیے, آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک میں جو احکام ہیں یا اسلامی احکام جو 23 برس میں آئے, اس میں ایسے احکام بھی ہیں جو پہلے آئے پھر اس کے بعد منسوخ ہو گئے, دوسرے احکام آئے. ناسخ و منسوخ اسلام میں ہے, یہ آپ جانتے ہیں. مان لیجئے ایک آدمی سن 2 ہجری میں رسول کے پاس آیا کسی دور کے ریموٹ ایریے سے, اس نے آن کے رسول سے پوچھا حضور یہ جائز ہے کہ ناجائز. اس زمانے میں وہ ناجائز تھا, رسول نے کہا ناجائز. خود ڈائریکٹ رسول سے سن کے وہ آدمی اپنی بستی میں چلا گیا. اب وہ پورے اعتماد اور کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ وہ چیز ناجائز ہے. سن 7 ہجری میں حکم بدل گیا, وہ ناجائز جائز ہو گیا, اب دوسری بستی میں دوسرا آدمی پہنچا, اس نے کہا جائز ہے, اس نے بھی صحیح کہا, جس نے پہلے کہا تھا اس نے بھی صحیح کہا, جس نے دوبارہ کہا اس نے بھی صحیح کہا. جب اس سے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں جائز ہے, ان کا وہ کیا کہتے ہیں, ہم نے رسول اللہ سے خود سنا کہ ناجائز. جب اس سے کہا کہ وہ تو کہتے ہیں ناجائز ہے, ان کا وہ کہتے ہوں گے ہم نے رسول سے خود سنا کہ جائز. دیکھیے غلطی کسی کی نہیں, مگر ایک ہی چیز جائز و ناجائز مشہور ہو رہی ہے. بعض آدمیوں کی ذہانت ایک سی نہیں ہوتی, احکام کبھی خاص ہوتے ہیں کبھی عام ہوتے ہیں. ایک آدمی فرض کیجیے ڈائبٹک ہے, اس کو ڈائبٹیز ہے, شکر اس کے لیے مضر ہے. اس نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ میں حلوہ کھاؤں, آپ نے کہا نہیں حلوہ تمہارے لیے جائز نہیں. یہ حکم خاص تھا اس آدمی کے لیے جو ڈائبٹک تھا. یہ سمجھا کہ یہ حکم عام ہے, یہ جب اپنی بستی میں گیا کہا کوئی خبردار حلوہ نہ کھائے, حلوہ حرام ہے, رسول نے مجھے روکا. اب اس میں اس کی سمجھ کا قصور ہے, نیت اس کی بری نہیں ہے. تو عزیزان گرامی عقل کہتی ہے کہ کوئی ایک آدمی ضرور ایسا ہونا چاہیے رسول کے بعد کہ جو پورے اسلام پر چھایا ہوا ہو, تاکہ جائز و ناجائز, حرام و حلال, مقید و مطلق, ناسخ و منسوخ بتا سکے. اور عالم اسلامی میں جتنے اختلافات بھی ہوں مگر علی کی علمیت کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیے مولا علی کی علمیت کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور آج تک ایک آواز بھی نہیں اٹھی کہ علی کے پاس علم کم تھا. تو عزیزان گرامی اگر اسلام کے سب سے بڑے عالم سے ہم نے رسول کے بعد علم لیا تو برا کیا کی آواز. اور عزیزان گرامی دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, دیکھو سامنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر آپ کی توجہ خاص چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں کتابیں دنیا میں آج 2000 اور 2500 برس پرانی موجود ہیں, اسلام کو ابھی 1400 برس ہوئے ہیں. کتابیں حضرت عیسیٰ سے پہلے کی موجود ہیں. آج کی پڑھی لکھی دنیا, توجہ سے سنیے گا میری بات, آج کی پڑھی لکھی دنیا اگر مطالبہ کرے کہ وہ پیریڈ جس میں رسول آئے تھے اس میں تحریری شکل میں تمہارے پاس ان کی وراثت کیا ہے, تو میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, مگر ہم صرف 3 چیزیں پیش کر سکتے ہیں اس پیریڈ کی. یا قرآن جو اللہ کا کلام ہے, یا حدیث نبوی جو سرور کائنات کا ارشاد ہے, یا نہج البلاغہ جو علی کا کلام ہے. وہ دور جس میں رسول اللہ تھے اس زمانے کے تحریری آثار کی اگر کوئی جوان کرے اور مطالبہ کرے تو آپ کے پاس یا قرآن ہے, یا حدیث نبوی ہے, یا نہج البلاغہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی چوتھی چیز کسی کے پاس ہو کسی بزرگ کی تو اطلاع دے کے میرے علم میں اضافہ فرمائیے, زندگی بھر احسان مانوں گا. زندگی بھر احسان مانوں گا اگر کسی بزرگ کی کوئی علمی کاوش ہو تحریری شکل میں تو اس سے مجھے اطلاع دیجئے. اس دور کی صرف تین ہی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یا قرآن ہے، یا حدیث نبوی ہے، یا نہج البلاغہ ہے. اب اگر ہمارا کلمہ پڑھنے کو دل چاہے تو قرآن کو دیکھا کہا لا الہ الا اللہ، حدیث کو دیکھا کہا محمد رسول اللہ، نہج البلاغہ کو دیکھا کہا علی الولی. اور ایک فضیلت علی کی اور سن لیجیے، یہ وہ فضائل نہیں جو عام طور سے بیان ہوتے. ہر آدمی کے دیکھیے تین دور ہوتے ہیں زندگی میں. ایک ماضی کہلاتا ہے جو گزر گیا، ایک حال کہلاتا ہے جو آج موجود ہے، ایک مستقبل کہلاتا ہے جو کل آئے گا. پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل. ماضی جو ہے وہ پاسٹ ہے، حال جو ہے وہ پریزنٹ ہے، مستقبل جو ہے وہ فیوچر ہے. جس طرح زندگی میں یہ تین دور ہوتے ہیں، ویسے ہر آدمی کے لیے اس کے فور فادرس جو ہے، اس کے آبا و اجداد جو ہے، اس کے پرکھے جو ہیں، وہ اس کا ماضی ہیں. وہ خود جو ہے وہ اپنا حال ہے. اس کی اولاد اور اس کی نسل جو ہے وہ اس کا مستقبل ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں یہاں، ہم سب کا یہی معاملہ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمارا ماضی ہے. اب اگر وہ پڑھے لکھے ہیں، شاندار ہیں، باعزت ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے پوتے ہیں، یہ اس خاندان سے ہے. ماضی شاندار ہے. اور اگر یوں ہی ظاہر کچھ تو ان کا درد آپ کس طرح، ارے آپ میری بات کیجیے، فیملی کے چکر میں کیا پڑے. جی فرمائیے. جی اور عزیزان گرامی، اگر میرے لڑکے میری نسل میں پڑھے لکھے لوگ آئے، قابل لوگ آئے، اچھے لوگ آئے، تو ان کا بھائی کیا اچھا لڑکا نکلا، باپ کا نام روشن کیا، کیا اچھے لڑکے ہیں، خاندان کو عزت دی. اور اگر نالائق آئے، بدتمیز آئے، جاہل آئے، ان کا ارے باپ نے اتنا نام کمایا، نام تو بہت دیا. دیکھیے کہا جاتا ہے دنیا میں لاکھ کچھ کہیے، ویسے آدمی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے، میں یہ مانتا ہوں، مگر یہ بات بھی کہی ضرور جاتی ہے، اولادوں کے اچھا نکلنے پر کہتے ہیں باپ دادا کا نام روشن کیا، اور اولادوں کو خراب نکلنے پر یہ بھی جملہ ادا ہوتا ہے کہ باپ دادا کا نام ڈبو دیا. یہ ڈبو دیا یہی محاورہ ہی ہے، اور کوئی دوسرا لفظ نہیں استعمال ہوتا کہ نام ڈبو دیا. تو عزیزان گرامی، بزم رسول میں جتنے بھی لوگ آئے، انہوں نے جتنے اخلاص سے بھی دین کی خدمت کی، اللہ ان کی جزا دینے والا ہے اور اجر دینے والا ہے. ہم نہ کسی کا اجر روک سکتے ہیں، نہ کسی کو اجر دلوا سکتے ہیں. ہر ایک کی نیت و خدمت کا جائزہ لے کے اللہ اس کا اجر دینے والا ہے. لیکن سارے عالم اسلام میں اور علی میں ایک فرق ہے. جب سارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں تو نہ ماضی ملتا ہے نہ مستقبل. اب آپ اس کو غور کیجیے. دیکھیے میں ایک سبجیکٹ دے رہا ہوں اسٹڈی کے لیے, یہ معمولی بات نہیں ہے جو پڑھ رہا ہوں. نہ ماضی ملتا ہے نہ مستقبل. اور جب علی کو دیکھتے ہیں تو ماضی کی تابناک مستقبل بھی درخشا. جب ہم دنیا والوں کو دیکھتے ہیں تو ماضی کفر کے دھدلکوں میں کھویا ہوا, مستقبل حکومت کی تمناؤں میں الجھا ہوا. اور جب علی کو دیکھتے ہیں تو علی کا ماضی محمد کو پالتا ہوا, علی کا مستقبل اسلام کو بچاتا ہوا. صلوات پر محمد. تو علی کا دامن تھا ہمارے فریق کے لیے. اور عزیزان گرامی, علی کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں آگے کی تقریریں جس اینگل سے کرنے والا ہوں وہ بالکل ڈفرینٹ اینگل ہے جس کے سلسلے میں مجھے آگے عرض کرنا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے دین کیسے لیا. ابھی تو بات یہ ہے کہ ہم نے امام معصوم سے پوچھا, 260 ہجری تک امامت ظاہر رہی. بچوں کو یاد نہ رہے تو ڈیٹ نوٹ کریں, 11 ہجری میں رسول کی رحلت ہوئی اور 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی. تو اس کا مطلب پورے 250 برس, پورے 250 برس, 11 شروع 11 آخر 11 نہیں, شروع 11 میں ہماری روایت کے مطابق ربیع سفر میں اور دوسری روایت کے مطابق ربیع الاول میں. 12-2-4 دن ادھر ادھر, وہ بات الگ ہے. باقی یہ کہ ابتدائی میں, ابتدا 11 ہجری میں حضور کی رحلت ہو گئی اور ربیع الاول 260 ہجری میں 4 امام کی شہادت. تو 250 برس ہم نے امام معصوم کے پاس بیٹھ کے اسلام سیکھا اور 23 برس رسول سے سیکھا. 23 + 250 کتنے ہوئے؟ 273. 273 برس ہم نے اسلام کی تعلیم معصوم سے لی. دیکھیے اپنے دین کی قیمت سمجھیے گا, 273 برس معصوم سے ہم نے اسلام سیکھا. دیکھیے 273 برس کی مدت بہت ہوتی ہے جس کے اندر سارے مسائل آ جائیں اور ایک ایک دو دو تین تین بار آ جائیں تاکہ خوب یاد ہو جائیں. 273 برس ہم نے پڑھا اور اس کے بعد 69 ایئرس یعنی 69 برس 69 ایئرس ہم نے غیبت میں کام کرنے کی ٹریننگ لی. ٹریننگ آپ کہیں گے ٹریننگ کیا لی؟ یہ غیبت صغرا جو کہلاتی ہے یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. جب امام پردے میں چلے گئے تھے مگر ایک عالم ایسا رہتا تھا ان 63 برسوں میں, 69 ایئرس میں, 69 برسوں میں, کہ جو لوگوں کے مسئلے امام تک لے جاتا تھا اور اس ایک آدمی کو پرمیشن ہوتی تھی وہاں پہنچنے کی, وہ لے جاتا تھا اور وہاں سے جواب لاتا تھا. یہ چار آدمی گزرے ہیں جو ہمارے فرقے میں نواب اربا کہلاتے ہیں. نواب جمع ہے نائب کی, اربا مانے چار, نواب اربا مانے چار نائب. یہ ایک وقت میں دو نہیں ہوئے بلکہ ایک وقت میں ایک ہوا, ایک کے انتقال کے بعد دوسرا مقرر ہوا. سب سے پہلے نائب حضرت عثمان ابن سعید تھے, دوسرے نائب محمد بن عثمان تھے, تیسرے نائب حسین ابن رو تھے, چوتھے نائب علی ابن حسین علی ابن محمد سماری تھے. یہ چار نائب ہوئے اور ہمارے آپ نے, اور علی ابن محمد سمری کا انتقال 329 ہجری میں ہوا. تو 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک 69 ایئرس کا وقفہ ہوا. یہ سوالات لے کے امام کے پاس جاتے تھے اور وہاں سے جواب لاتے تھے, اور جواب ایسا لاتے تھے جس سے شان امامت ظاہر ہوتی تھی. اب آپ یہ بھی سن لیجئے کہ شان امامت ظاہر ہوتی تھی کا کیا مطلب ہے, بھئی یا صحیح ہے یا غلط ہے. تو عالم بھی وہی جواب دے گا, یا حرام ہے یا حلال ہے, تو عالم بھی وہی جواب دے گا. تو شان امامت کہاں پر ہل گئی؟ امام کے جواب میں فرق ہوتا تھا. وہاں اکثر و بیشتر اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو سوائے بچوں کے تجربہ ہوگا, کبھی کسی دوست سے بات کی, کبھی لانگ ڈسٹینس کال کی, کبھی خط لکھا. سوچ رہے تھے چار باتیں لکھیں گے, خط لکھتے وقت ایک بات بھول گئے, تین باتیں لکھی. یہاں پہ لکھنؤ کال کی ہم نے, گھر پہ یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے یہ پوچھیں گے. جب ٹیلی فون پر ساری بات چیت ہوگی, ارے ارے وہ بات تو پوچھنا بھول ہی گئے, نماز تو صرف ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ چار پانچ باتوں میں کبھی ایک بات لکھنا یا بولنا یا پوچھنا مس ہو جاتا ہے نماز سے. تو اس زمانے میں جو مومنین تھے ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں پانچ سوال ہیں مثلا, اب ان نے خط لکھا, چار سوال لکھے, پانچواں سوال صرف ہو گیا نماز سے, خط بند کر کے بھیج دیا. وہاں سے چار جو سوال پوچھے تھے اس کا جواب آیا, اس کے نیچے لکھا آیا کہ وہ سوال جو تو پوچھنا بھول گیا تھا اس کا جواب یہ ہے. یہ مسئلہ حل کرنا مستحق کے بس میں نہیں ہے, یہ امام ہی کے بس میں ہے. سلوات بھیجتے ہیں امام فرما. یہ کسی کے بس میں نہیں, اور یہ واقعہ بار بار ہونا ضروری بھی تھا, ورنہ دنیا والے یہ کہہ لیتے کہ یہ کوئی طلسم بنا کے رکھا ہوگا, یہاں سے خط لے جاتے ہوں گے, وہاں جواب لکھ لیتے ہوں گے, لا کے لے جاتے ہوں گے. ایمان کی تقویت کے لیے ایسے واقعات کا بار بار ہونا ضروری تھا. تو سن 329 ہجری تک ہم نے ٹریننگ لی 69 ایئرس, اور جب 273 برس پہنچ کے اور 69 ایئرس ٹریننگ لے کے تیار ہوئے تب ہمارے پاس اجتہاد شروع ہوا. تو ہمارے پہلے مجتہد شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ہوئے, آپ نے نام سنا ہوگا شیخ صدوق کا, پہلے مرجع تقلید کہہ لیجئے, مجتہد کہہ لیجئے, جو بھی کہہ لیجئے, شیخ صدوق ہوئے. پھر اس کے بعد شیخ مفید ہوئے، پھر اس کے بعد سید مرتضیٰ ہوئے جو علم الہدا کے لقب سے مشہور ہوئے، اور اس کے بعد شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی ہوئے جنہوں نے حوضہ علمیہ نجف کی بنیاد ڈالی 450 ہجری کے آس پاس، اور حوضہ علمیہ کو بغداد سے شفٹ کیا نجف، اس لیے کہ بغداد میں ایسے حالات نہیں تھے کہ علمی ماحول اور مدرسہ جو ہے وہ چل سکے، لہذا اس کو امیر المومنین کی پناہ ملے گئے، اور وہاں وہ سلسلہ الحمدللہ کسی نہ کسی طرح آج تک قائم ہے. تو یہ اجتہاد چونکہ نہایت پختہ بنیادوں پر تھا، لہذا جب چلا تو بغیر ایک دن کے بریک کے شیخ صدوق سے لے کے آج تک چل رہا ہے، شیخ صدوق سے لے کے آج تک چل رہا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ لائن ہماری کیا کہیں سے کٹ نہیں ہے، کہیں پر کٹ نہیں ہے. یہ بجلی روشن ہے یا اے سی چل رہا ہے، یہ جھاڑ، یہ فانوس، یہ روشن ہے، یہ مائک چل رہا ہے، یہ وی سی آر چل رہا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ الیکٹریسٹی آ رہی ہے کہیں سے. اس امام باڑے میں کوئی جنریٹر نہیں لگا ہے جو بجلی کو جنریٹ کر رہا ہو، پیدا کر رہا ہو، یہ پاور کہیں سے آ رہا ہے. کوئی سب اسٹیشن ہوگا جہاں سے یہاں سپلائی آ رہی ہوگی، اور سب اسٹیشن کو کسی اسٹیشن سے سپلائی آ رہی ہوگی، اس کو کہیں اور سے سپلائی آ رہی ہوگی، اب پتا نہیں کہاں، دبئی میں یا باہر یا کہاں پر وہ جگہ ہوگی جہاں پاور جنریٹ ہو رہا ہوگا، پیدا ہو رہا ہوگا، وہاں سے وہاں آ رہا ہوگا، وہاں سے وہاں آ رہا ہوگا، وہاں سے وہاں آ رہا ہوگا، وہاں سے یہاں آ رہا ہے. تو یہ حال جو ہے یہ جگمگا رہا ہے روشنی سے. اگر اس بیچ میں جہاں الیکٹریسٹی جنریٹ ہو رہی ہے، جہاں پاور پیدا ہو رہا ہے، وہاں سے حسینیہ کے بیچ میں اگر کسی ایک مقام پر ایک انچ کے دسویں حصے کے برابر غائب ہو جائے، ایک انچ کے دسویں حصے کے برابر، ایک انچ پورا نہیں، ایک انچ کے دسویں حصے کے برابر غائب ہو جائے، نہ یہ کولنگ رہے گی اس میں، نہ یہ فانوس روشن رہیں گے، نہ یہ مائک چلے گا، نہ یہ وی سی آر ریکارڈ کرے گا، اور نہ ہم ایک دوسرے کو پہچان پائیں گے. کون اٹھ گیا، کون بیٹھا رہا، کون چلا گیا، کون کدھر گیا، سارا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، خوب اندھیرا ہو جائے گا. تو عزیزان گرامی، ہمارے یہاں جو سسٹم ہے، اس سسٹم میں ایک انچ کے دسویں حصے کے برابر کی گیپ نہیں ہے. اللہ نے دین دیا رسول کو، رسول نے بنایا علی کو، علی نے بنایا حسن کو، حسن نے بنایا حسین کو، سلسلہ بارہویں تک آیا، بارہواں مستحد کو بنا کے گیا، مستحدوں کا تسلسل آج تک آیا، آج تکلیف کے ذریعے جوائنٹ ہے کسی مستحد سے، روشنی وہاں سے وہاں آئی، وہاں سے وہاں آئی، وہاں سے وہاں آئی، وہاں سے آپ تک آئی، تو اللہ سے لے کے آپ تک کہیں کے اوپر دس میں ان کے برابر بھی غائب نہیں ہے. یہ تسلسل چل رہا ہے ہدایت کا. تو عزیزان گرامی، یہ سلسلہ رسول کے بعد شروع ہوتا ہے، توضیح و تشریح قانون کا سلسلہ علی ابن ابی طالب سے. ہمیشہ مجلس میں اس کے آگے بیان نہیں ہوتا، زندہ رہا میں تو میں آپ کو سناؤں گا اگلی مجلسوں میں ہر امام کے لیے کہ دین کے سلسلے میں ہر امام نے کیا کیا خدمتیں انجام دی اور کس طریقے سے ٹائم ٹو ٹائم حالات بدلتے رہے اور آئمہ اس کا مقابلہ کرتے رہے. مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی خالی ایک بہادر آدمی ہی نہیں تھے، وہ 25 برس جس میں دنیا علی سے دور رہی اور اپنے مشاغل میں رہی. کارلائل نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول کے بعد مسلمان فتوحات ملکی میں مشغول تھے، اس وقت علی مسجد النبی کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ایک علمی دنیا خلق کر رہے تھے. مولا علی نے 25 سال میں اپنے شاگردوں کا ایک حلقہ تیار کیا، علم حدیث، علم قرآن، علم فقہ، ادب، عربی گرامر سب علی نے دیا. علی کے کنٹریبیوشن آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پورا اسلام عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، حدیث شریف عربی میں ہے. جس زبان کی گرامر پرفیکٹ نہ ہو، اس زبان کی لفظوں کا مطلب سمجھنا دشوار ہے. علی نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی نگرانی میں عربی زبان کی گرامر مرتب کرائی تاکہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو. ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ جتنی لینگویجز ہیں دنیا کی، سب سے پرفیکٹ، سب سے ڈیٹیل میں اور سب سے کمپلیٹ گرامر جو ہے وہ عربی کی ہے. ایک طرف تو یہ مشہور ہے کہ عرب جاہل تھے، ان کو کچھ آتا نہیں تھا، دور جاہلیت تھا، وہ لکھنا پڑھنا جانتے رہتے، تو جو قوم لکھنا پڑھنا جانتی رہتی اس کی زبان کی گرامر اتنی پرفیکٹ کیسے ہو گئی؟ متاثر ذہن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی گرامر اتنی پرفیکٹ کیسے ہو گئی. یہ عربی زبان کی گرامر مولا علی نے مرتب کرائی ہے اپنی نگرانی میں. پوچھئے تاریخ سے تاکہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے میں اور اسلام کے مطالب کے انٹرپریٹیشن میں گڑبڑ نہ ہو. دوسرا احسان جو کیا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کو، وہ یہ کیا ہے جو قرآن عربی زبان میں تھا، ہر آدمی اپنی زبان کو صحیح بولتا ہے، ہر آدمی اپنی زبان صحیح بولتا ہے، عرب پڑھتے تھے قرآن صحیح پڑھتے تھے، لیکن ان کی اپنی زبان تھی وہ صحیح پڑھتے تھے. ہم اردو بولیں گے سوتے میں بھی جگہ کے ہم سے بات کیجئے تو ہم صحیح بولیں گے، اس لیے کہ اردو ہماری مادری زبان ہے نا، ہم لکھنؤ میں پیدا ہوں گے، ہم سے اردو کی غلطی ہونا بہت مشکل ہے. لیکن عرب کو اردو پڑھائیے، اس لیے بڑی پریشانی ہو جائے گی. ایرانی کو اردو پڑھائیے، انگریز کو اردو پڑھائیے، مشکل پڑے گی اس کو، تلفظ میں گڑبڑ ہوگی، بولنے میں گڑبڑ ہوگی، نہیں بول پائے گا صحیح. تو قرآن جب تک عربوں میں رہا جب تک تو ٹھیک ہے ان کی اپنی زبان تھی پڑھتے رہے. اب جب عربوں سے نکل کے نان عرب میں گیا اور نان عرب مسلمان ہونے لگے, جیسے ایران مسلمان ہوا, پھر اسلام ترکی تک گیا, ہندوستان تک آیا مثلا, اور دوسری جگہ گیا, تو مولا علی نے قرآن کے اوپر زبردست کام کیا کہ قرآن پر زبر زیر پیش لگوائے اور رموز اوقاف معین کیے, کہاں پر رکنا ہے, کہاں پر آگے چلنا ہے, کہاں بولنا ہے. اپنے شاگرد ابو الاسود دوئلی کے ذریعے مولا علی نے قرآن مجید کے اوپر اعراب لگوائے تاکہ تمام نان عرب قرآن پڑھنے والے صحیح تلفظ کریں اللہ کی کتاب کا, غلط تلفظ نہ کریں. یہ علی کی دوسری خدمت تھی. اب آئیے علم فقہ. مولا علی نے دنیا کو تعلیم دی کہ کیا ہے. علم حدیث مولا علی نے بتایا کیا چیز ہے. علم تفسیر قرآن مولا علی نے بتایا کیا چیز ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگر کوئی صاحب تلاش کرنا چاہے اور ریفرنس ڈھونڈنا چاہے تو ابن ابی الحدید معتزلی نے آج سے 700 برس پہلے جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اور اس کے نامید ظاہر ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے, معتزلہ فرقے کا ہے. ابن ابی الحدید معتزلی نے آج سے 700 برس پہلے جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے اس میں پریفیس لکھا ہے اس میں, اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ تمام علوم کا مرکز ذات مقدس حیدر کرار ہے اور ان سے تمام علوم کی نہریں جاری ہوتی ہیں جو ہم تک آتی ہیں. اس نے ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ سارے علوم کا مرکز علی ہے. فرمایا آپ نے, آپ اس کو دیکھ لیجیے. ابن ابی الحدید معتزلی نے جو نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے, نہج البلاغہ کی شرح لکھنے سے پہلے اس نے جو اس کا پریفیس لکھا ہے اور اس کے اندر مولا علی کی علمیت کی اور شخصیت کی تعریف کی ہے, اس کو آپ ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ علی نے کیا خدمت انجام دی. یہ علی ہے کہ جو تمام اسلامی علوم کے مرکز بنے بیٹھے ہیں ایک جگہ پر اور اپنے شاگردوں کے ذریعے اس کو عوام میں نشر کر رہے ہیں. اور پھر یہ وہی علی ہے کہ جنہوں نے دنیاوی علوم میں بھی چاہا کہ لوگ علم کے میدان میں آگے بڑھیں تو اپنے زمانے میں اپنے دور حکومت میں سرکولر جاری کیا کہ خبردار میری حکومت میں کوئی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہنے پائے. تو علی وہ شخص ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے دور حکومت میں اپنی پوری مملکت میں بیسک ایجوکیشن کو کمپلسری کیا ہے کہ کوئی بچہ بے تعلیم نہ رہنے پائے. اور سنیے, دنیا نے علی کو موقع نہ دیا. یہ بدنصیبی تھی انسانوں کی, یہ پھوٹا ہوا مقدر تھا ان کا جو دشمنان علی تھے. دشمنان علی سے ہم کو دشمنی اس بنیاد پر بھی ہے کہ انہوں نے انسانی ترقی کو کئی ہزار برس پیچھے ڈھکیلا ہے. مولا علی یہ پورا جو ڈیزلٹ ہے آج تک, اس پورے کو لہلا دینے کی اسکیم بنائی تھی. چنانچہ اپنے دور حکومت میں جگہ جگہ ڈیم بنوا رہے اور چاہتے تھے کوئی زمین ریگستان نہ رہ جائے, پوری زمین کو پانی سے سیراب کر دوں. ساقی کوثر تھے نا, زمین کی پیاس بھی دیکھی نہیں جا رہی. چنانچہ پورے ریگستان پر نہروں کا جال بچھانے کا پروگرام تھا اور اسی میں سے ایک ڈیم کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں علی. وہ پانی گر رہا ہے. یہ آج سے 1400 برس پہلے کھڑے تھے باتیں رہے اور پانی گر رہا ہے اور علی غور سے دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ سر اٹھایا اور کہا اگر میں چاہوں تو اس پانی سے شہروں کو جگمگا دوں. اگر میں چاہوں تو اس پانی سے شہروں کو جگمگا دوں. آج دنیا کی سمجھ میں آیا علی کا مطلب. 1300 برس تک نہیں انسان سمجھا جب تک ہائیڈرو الیکٹرک کو نہیں سمجھ سکا, اس وقت تک اس کا مطلب ہی نہ سمجھا کہ کیا ہے. علی نے 1400 برس پہلے یہ بات کہی تھی, تو جنہوں نے علی کا دامن چھوڑا اتنا تو مانیے کہ دنیا کو 1400 برس پیچھے ڈھکیلا. اور وہی علی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں, مجھ سے پوچھ لو. سلونی انتروں کی سما, ہائے 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 بدنصیب دنیا اور اس کا تعصب. علی ممبر پہ بیٹھ کہتے ہیں یہ جملے ہیں, سلونی انتروں کی سما, مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. آپ سلونی قبلان تفقدونی, پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں. اس کے بعد کا یہ جملہ ہے, سلونی انکروں کے سما, مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھو. تو جہاں راستہ جاتا نہیں وہاں کے لیے کوئی کہے گا بھی نہیں کہ راستہ پوچھو. راستہ پوچھو کا مطلب یہ ہے کہ راستہ جاتا ہے. دیکھیے آج سمجھیے بات کو, جہاں راستہ جاتا نہیں وہاں کوئی کہے گا بھی نہیں کہ راستہ پوچھو. اگر اس کی چھت کے اوپر ٹیرس پر کوئی زینا گیا ہوا نہیں ہے تو اس بلڈنگ کا جاننے والا یہ بتائے گا بھی, یہ کہے گا بھی نہیں کیا ہم تمہیں بتا دیں ٹیرس پر زینا کدھر سے جاتا ہے. اگر زینا بنا ہوگا جب ہی تو بتائے گا کہ آؤ ہم بتا دیں ٹیرس پر زینا کدھر سے جاتا ہے. تو اللہ نے آسمان تک جانے کو راستہ بنایا تھا, جب ہی تو علی کہہ رہے تھے سلونی انتروں کی سما, مجھ سے راستے پوچھو. آپ انصاف سے بتائیے, لیکن خدا برا کرے دشمنی حیدر کرار کا کہ پوچھنے والے نے آپ جانتے ہیں کیا پوچھا. خدا کی قسم خون کھول جائے. کہہ رہے جی میرے سر میں بال کتنے ہیں, دیکھا آپ نے یہ تن ہے, یہ مذاق اڑا رہے ہیں علی کا, یہ مذاق اڑانے والا سوال ہے کہ جی میرے سر میں بال کتنے ہیں. اس کا جواب مولا آپ نہ دیجئے, یہ غلام موجود ہیں دینے کے لیے. یہ علی علم کے دریا اب آ رہے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں میرے سر میں بال کتنے ہیں, یہ ہمیں معلوم ہے کتنے ہیں. علی کا دامن چھوڑنے کا نتیجہ آج ہم بتا دیں, اس دن جتنے بھی ہوں, آج نتیجہ یہ ہے کہ چندیا پر ایک بال بھی نہیں ہے. کہا تھا غرض کیا جائے مولا علی تھے جنہوں نے انسانوں کو درس دیا ہے, تعلیم دیا ہے, بتایا ہے. اور اس کے بعد امام حسن کا دور آیا, تو ہم نے سبط اکبر کا دامن تھاما اور امام حسن نے اسی طرح ہماری ہدایت کی جس طرح مولا علی نے ہدایت کی. عزیزوں میرے پاس وقت تمام ہو رہا ہے, میں امام حسن کے متعلق آج کچھ پڑھنا پاؤں گا, لیکن خالی ایک جملہ عرض کرتا چلوں. میں آپ کو سناؤں گا کہ مختلف ادوار تاریخ میں ہمارے اماموں کا کیا کنٹریبیوشن رہا ہے. یہ بچے خالی یہ نہ سوچیں کہ خالی مولا علی اور امام کے فضائل اور امام حسین کے مصائب, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں, موقع نہیں ملتا جو ہم سنا سکیں, بس نہیں جو ہم سنا سکیں. امام حسن نے قیادت سنبھالی اور امام حسن نے سلو کی. جذباتی لوگ اکثر پوچھتے ہیں حسن نے سلو کیوں کی, عزیزان گرامی، موقع اور مصلحت کا فرق ہوتا ہے، پالیسی ایک ہوتی ہے، ایک ملک دوسرے سے لڑ رہا ہے۔ میں ایک مثال دوں گا آج، کل انشاءاللہ واضح کروں گا بات کو، آج ایک مثال دے کے آگے ختم کر دوں گا مجلس۔ دو ملکوں میں لڑائی ہو رہی ہے، فوجی ٹکراؤ ہے، تو جو بارڈر پر کھڑا ہے وہ فائرنگ کر رہا ہے، جو بارڈر پر کھڑا ہے وہ دشمن پر فائرنگ کر رہا ہے، اور جو یو این او میں اپنے ملک کے موقف کو واضح کر رہا ہے وہ اگر ڈنڈا لے کے مخالف ملک کے آدمی کو مارنے لگے وہاں، تو آپ بتائیے کیسا رہے گا؟ ان کے ساتھ تو بارڈر پہ کھڑا ہے، گولیاں چلا رہا ہے مسلسل، اور یہ وہاں میٹھی زبان بول رہے ہیں، آپ جناب کر رہے ہیں اس سے۔ ارے آپ موقع کو تو دیکھیے کہ وہ یو این او میں بول رہا ہے وہ موقع اور ہے، وہ بارڈر پہ کھڑا ہے وہ موقع اور ہے۔ تو موقع کے فرق کے لحاظ سے لب و لہجہ بدلتا ہے، عنوان بدلتا ہے، گفتگو بدلتی ہے، انداز بدلتا ہے، ہر چیز بدلتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں امام حسن نے صلح کیوں کر لی، وقت بدل گیا تھا اس لیے صلح کی، علی کا موقف اور تھا، حسن کا موقف اور تھا، وہ وقت اور تھا، وہ وقت اور تھا۔ وہ بھی اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے جو یو این او میں تقریر کرتے ہوئے نہایت ہی مہذب، نہایت سستہ اور نہایت پولائٹ لینگویج بول رہا ہے، اس لیے کہ اس کی گفتگو کی سستگی ہی ملک کو فائدہ پہنچائے گی۔ اور وہ بھی اپنے ملک کی خدمت کر رہا ہے جو بارڈر پر مسلسل فائرنگ کیے جا رہا ہے، اس لیے کہ یہاں اس کی سختی ملک کو فائدہ پہنچائے گی۔ تو کبھی مرحب کا قتل اسلام کو فائدہ پہنچاتا ہے، کبھی علی کا خاموش گھر میں بیٹھنا اسلام کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور پھر ناسمجھوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حسن حسین میں جھگڑا تھا، ایک بھائی نے سلو کی دوسرا بھائی لڑا۔ ارے ایسی باتیں پڑھے لکھے تو نہ کریں، پڑھے لکھے تو نہ کریں۔ 47 ہجری میں حسن نے سلو کی، 41 میں، اور 61 میں حسین لڑے، کتنا فاصلہ ہے، 20 برس۔ کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود نہیں ہیں کہ 20 برس پہلے جو ملک آپس میں لڑ رہے تھے 20 برس بعد گلے لگ رہے ہیں، 20 برس پہلے جو گلے لگے ہوئے تھے 20 برس بعد میدان جنگ میں کھڑے ہیں؟ کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ہیں؟ ارے سینکڑوں ہیں بھیا، ایک دو نہیں ہیں۔ امام حسن کی صلح، امام حسین کے جہاد میں 20 برس کا فاصلہ ہے۔ یہ بات تو جب صحیح ہوتی، جب ایک طرف حسین تلوار چلا رہے ہوتے میدان میں اور دوسری طرف حسن صلح نامے پر دستخط کر رہے ہوتے، تب تو یہ بات صحیح تھی کہ بھائی ایک بھائی لڑ رہا ہے، ایک بھائی صلح کر رہا ہے۔ جب حسن صلح کر رہے تھے تو حسین حسن کے ساتھ تھے، اور جب حسین لڑ رہے تھے تو حسن کو نہیں تھے، مگر حسن کا بیٹا حسن کا خط لیا آیا تھا۔ عزیزان گرامی، آج مجلس یہیں کو تمام ہوتے کہ جب امام حسن نے صلح کی ہے تو امام حسین بھی امام حسن کے ساتھ الگ نہیں جوائی، اور جب امام حسین نے جہاد کیا ہے تو امام حسن تو شہید ہو چکے، ظاہر وہ تو نہیں تھے اس وقت دنیا میں، مگر جب حسن دنیا سے جا رہے تھے تو 3 برس کے احتیاط سے بیٹے کو بلا کے کلیجے سے لگایا تھا، پیار کیا تھا، اور بچے کے بازو کا تعویذ باندھا تھا، کہا تھا بیٹا جب تم کسی ایسی مصیبت میں گرفتار ہونا جس کا کوئی حل سمجھ میں نہ ہے تو اس تعویذ کو پڑھ لینا, کھول کے پڑھ لینا, ہمارے جانے فدا ہو جائیں. دیکھیے آل محمد کو اپنا جیسا نہ سمجھیے, ہمارے یہاں بھی بچوں کی تمنائیں کی جاتی ہیں مگر اس لیے کہ زندہ رہیں, سلامت رہیں, خیریت سے رہیں, ہمارا نام چلے, ایک سے ایک ہزار ہوں. ہمارے یہاں بھی بچوں کو تعویذ باندھے جاتے ہیں مگر اس لیے کہ محفوظ رہیں, ہر بلا ہر آفت سے بچے رہیں, زندہ رہیں, سلامت رہیں, خیریت سے رہیں, اس لیے تعویذ باندھے جاتے ہیں. اس گھر میں بیٹوں کی تمنا ہو رہی ہے اس لیے کہ جب بازار شہادت گرم ہو تو اپنی جان کے ہدیے پیش کر دیں. اس گھرانے میں بچوں کو تعویذ باندھے جا رہے ہیں اس لیے نہیں کہ زندہ سلامت رہیں, اس لیے کہ اجازت میدان مل جائے, اجازت جہاد مل جائے. روایت بتاتی ہے کہ چچا نے اپنے یتیم بھتیجے کو اس پیار سے پالا کہ حسن کے بعد جتنے دنوں قاسم حسین کی آغوش محبت میں پھلے کبھی کوئی تکلیف یا کسی کمی کا احساس ہی نہ ہوا. جو پریشانی پیدا ہوتی, حسین کے بیٹے کو زینب نے پالا, حسن کے بیٹے کو حسین نے پالا. اس گھر میں یتیم بھتیجے کو پالنا تو ایک رواج رہا ہے, ان کے دادا نے بھی یتیم بھتیجے کو پالا تھا, ان کے دادا نے بھی یتیم بھتیجے کو پالا تھا, جناب ابو طالب نے بھی یتیم بھتیجے کو پالا تھا, مگر ابو طالب کے سامنے وہ بھتیجا جوان ہوا, اس کی شادی ہوئی, صاحب اولاد ہوا, اس کے سر پر تاج رسالت جگمگایا, ابو طالب اس کو چھوڑ کے گئے. اس نے ابو طالب کی میت کو آ کے دفن کیا, لیکن حسین نے جس بھتیجے کو پالا جب جوانی کے قریب آیا تو ہاتھ جوڑ کے اجازت جہاد مانگنے لگا. روایت بتاتی ہے ہر ایک کو اجازت مل رہی تھی, قاسم کو نہیں مل رہی تھی. قاسم بار بار ہاتھ جوڑ کے آتے تھے, چچا اب مجھے بھی اجازت دے دیجیے. یہاں تک کہ بنی ہاشم کے شہزادے جانے لگے, عقیل کے بیٹوں کو اجازت مل گئی, قاسم کو نہ ملی. مسلم کے نوجوانوں کو اجازت مل گئی, قاسم کو نہ ملی. جناب زینب کے شہزادے میدان میں کام آ گئے مگر قاسم کو اجازت نہ ملی. عباس کے بھائی ایک ایک کر کے جانے لگے مگر قاسم کو اجازت نہ ملی. اب خیمے میں بیٹھے تھے, یا اللہ کیا شرف شہادت مقدر میں نہیں ہے, یہ کہ مصیبت میں گرفتار ہوا کہ سجا اجازت نہیں دیتے. ایک دم سے خیال آیا کہ باپ نے کہا تھا کہ جب کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تو تعویذ کو کھول کے دیکھنا. بازو کا تعویذ یاد آیا, بازو سے تعویذ کھولا, کھول کے دیکھا تو باپ کا خط تھا بیٹے کے نام. وہ تعویذ نہیں تھا, وہ باپ کا خط تھا بیٹے کے نام کہ میرے لال قاسم, جب میرا بھائی حسین مصیبت میں گرفتار ہو تو تم اپنی جان دے دینا. لیجیے باپ کا خط لیے ہوئے چچا کے پاس آئے اور باپ کا خط چچا کے حوالے کیا. اس مصیبت کے لمحے میں, اس آفت کے دن میں حسین کے سامنے حسن کی تحریر آئی. روایت بتاتی ہے کہ تحریر کو پڑھا اور اس کے بعد قاسم کو گلے لگا کے بہت روئے. حدیث میں ہے کہ کسی شہید کو گلے لگا کے اتنا نہ روئے جتنا حضرت قاسم کو گلے لگا کے روئے. میرا دل کہتا ہے کہ بڑے بھائی یاد آ رہے ہوں گے اس لیے قاسم کو گلے لگا کے رو رہے ہوں گے. امام قاسم کو گلے لگا کے بہت روئے اور اس کے بعد قاسم کو اجازت دی. قاسم گھوڑے کو بیٹھے تو تاریخ میں ایک جملہ ہے, میری سمجھ میں اس کا مطلب نہیں آیا مگر تاریخ میں لکھا ہے, امام کی مصلحت امام جانے. ایک قاسم جانے لگے تو قریب بلایا اور قریب بلا کے گریبان چاک کر دیا. اب اللہ جانے گریبان کیوں چاک کیا, شاید اس لیے چاک کیا ہو کہ دادا کے سامنے جا رہے ہو تو فریادیوں کی صورت میں جانا. اور 13 سال کا بچہ جو مقتل میں آیا تو تاریخ میں مقاتل میں رجب بھی لکھی ہے. قاسم شیروں کی طرح حملے کر رہے تھے اور زبان پہ رجب تھا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے, میں قاسم ہوں, حسن کا بیٹا, علی کا پوتا, تلوار چلاتا رہوں گا اور اپنے چچا سے دشمنوں کا دفاع کرتا رہوں. تو بڑی بہادری تلوار چلا رہے تھے اور دشمن کہتا ہے خوبصورت اتنے تھے کہ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکل آیا ہے. میں اکثر یہ جملہ دیکھ کے روتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ جب دشمن چاند کہہ رہا تھا تو ماں کیا کہتی ہوگی, خوبیاں کیا کہتی ہوں گی, بہنیں کیا کہتی ہوں گی. ہاں ویرانے گرا تاریخ بتاتی ہے کہ نبے رہے اور تک شامی اور اس کے بیٹوں کھڑے کھڑے قتل کیا. حمید کہتا ہے کہ ایک لعین نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اس لڑکے کو قتل کرنے کے لیے, تو حمید کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ جتنے اس کی جان کو گھیرے ہوئے ہیں کیا کم ہے جو تو بھی جا رہا ہے. سوچنے کا نہیں, یہ غلط کر رہے ہیں, یہ لڑکا سب کو مار ڈالے گا, یہ بنی ہاشم ہے, یہ لوگ سامنے سے آ کے لڑ رہے ہیں, یہ سب کو مار ڈالے گا, کوئی اس کو مار نہ پائے گا, یہ بنی ہاشم ہے, ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے, سامنے سے آ کے تھوڑی مارا جاتا ہے. ہاں ہاں بھائی ٹھیک کہہ رہے ہو, بنی ہاشم نے کیا ہی ایسا ہے کہ دھوکے سے چن چن کے مارے جائے. اور حمید کہتا ہے کہ وہ لعین پیچھے 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 بزدلوں کی طرح تاک میں لگا. اور افریقہ کے قبائلیوں کا حملہ ہے, اتنے اتنے نیزے رکھتے ہیں اپنے پاس جن کی انیا زہر میں بجھی ہوتی ہیں اور دور سے اپنے دشمن کے اوپر کھینچ کے مارتے ہیں, قریب نہیں آتے ہیں بزدلی کی وجہ سے. یہی حملہ جناب حمزہ پہ ہوا تھا جنگ احد میں, اور یہی حملہ جناب قاسم پہ ہوا. وہ لعین پیچھے لگا رہا, یہاں کہتے کہ جہاں پہ اس کو موقع ملا ان نے جناب قاسم کے اوپر حملہ کیا. روایت بتاتی ہے ایسا حملہ کاری تھا کہ گھوڑے سے تیورا کے گرے, آواز دی یا اماں حضرت نہیں, اے چچا میری خبر لیجیے. تو حدیث میں حسین کسی کی میت پر اتنا تیز نہیں گئے جتنا تیز قاسم کی میت پر گئے ہیں, مگر جب پہنچے تو قاسم دنیا سے جا چکے تھے. حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا, اے بیٹا قاسم تمہارا چچا آ گیا, مگر اس وقت آیا جب کوئی مدد نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی مجلس تمام ہو گئی, ایک جملہ سن لیجیے اور مجلس کو تمام کر دوں. روایت بتاتی ہے جو شہید ہوا مقتل میں حسین اس کی میت لے آئے, سب میتیں آئیں بس دو ہی میتیں نہیں آئیں. دو میتیں نہیں آئیں اور سب میتیں آئیں, اور آپ کو معلوم ہے کون دو میتیں نہیں آئیں؟ ایک عباس کی میت نہیں آئی, ایک خود حسین کی. مگر سارے شہیدوں کی میتیں حسین لے آئے, مگر جب قاسم کی میت کو اٹھانا چاہا تو حسیر طلب فرمائی, قاسم کی میت کے ٹکڑے حسیر میں رکھ کے لاش اٹھائی. میں کہوں گا ام فروا تمہارے لال کی میت ہاتھ ہو گئی, ہائے سیدہ کا لال مقتل میں رہا, کوئی میت لانے والا.